اسپین کے حالات مستقل اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ کوئی آدمی اسے موضوع بنا کر اس پر لکھے اور تحقیق کرے۔ اسپین کے علماء نے خود جب مسلمانوں کی ترقی کا دور تھا تو اسپین کی جو تاریخیں لکھی ہیں وہ 12-12 اور 15-15 جلدوں میں اب جا کر چھپی۔ ایک قرطبہ کی وسعت کا آپ اندازہ لگائیے کہ اس شہر میں اتنی مسجدیں تھیں کہ آج نہیں خیال عالم اسلام کا کوئی شہر اب بھی مبالغے نہیں حقیقت میں اس کا مقابلہ کر سکتا ہو۔ مبالغے سے کام لینا الگ بات ہے، لیکن نام لے کر 3800 مسجدیں، اب آپ بتائیں اسلامی دنیا کے کس شہر میں؟ 3800 مساجد تھیں قرطبہ میں، 80,000 دکانیں تھیں، اور قرطبہ کی شہرت اسی وجہ سے یورپ میں پھیلی، اور یورپ والے بغداد سے بہت دور تھے، پر قرطبہ جانا آسان تھا، اسی لیے وہ قرطبہ کو بہت بڑی چیز سمجھے بھی۔ اور حقیقت میں بھی قرطبہ ایسے ہی تھا کہ جو وہاں گیا ہے اس کا ایسا دل لگا کہ نہ نکلنے کو جی چاہا۔ اور صرف قرطبہ ہی نہیں، پورے عالم اسلام میں ہر جگہ پر مسلمانوں نے اپنے علم، عمل، حسن اخلاق اس کی دھاک بٹھا دی تھی۔ سلطان بیبرس شام کے تھے، 1270 عیسوی تک انہوں نے حکومت کی ہے، اور اس کے بعد الملک المنصور کی حکومت آ گئی، اور 1258 میں انہوں نے سب سے بڑا اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں ہسپتال بنایا، اور اس کا نام ہی بیمارستان المنصور، المنصور ہاسپٹل کہلاتا تھا وہ۔ اور اس عمارت کے کھنڈرات کو دیکھ کر محققین کہتے ہیں کہ بہت بڑا صحن، اور اس کے چاروں طرف چار عمارتیں اس نے ہاسپٹلٹی کے لیے بنائی، اور ہر طرف محراب تھے، اور گرمی جب زیادہ ہونے لگی تو فضا کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے فوارے اور چشمے بنائے گئے۔ پھر حکم ہوا حکومت کی جانب سے کہ امراض لوگوں کے بڑھ گئے ہیں، لہذا ہر مرض کے لیے علیحدہ علیحدہ وارڈ بنائے جائیں۔ پھر انجینئر کو حکم ہوا کہ ہسپتال کی دوسری بلڈنگ بناؤ، اور دونوں میں امتیاز کیا جائے، جو مریض ہیں ان کو الگ رکھا جائے، اور جن کو شفا ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ شفا یاب ہو رہے ہیں، ان کو الگ بلڈنگ میں شفٹ کر دیا جائے۔ مسئلہ یہ بنا کہ جو مریض تھے وہ تقاضا کرتے تھے کہ وقت گزرتا نہیں ہے، کتابیں ہونی چاہیے، تو لائبریری بنائی گئی۔ مسجد تو کوئی مسلمانوں کا ایسا بڑا منصوبہ نہیں تھا جس میں شامل نہ ہوتی، ہر جگہ مسجد مسلمان بناتے تھے۔ مغلیہ دور کے آپ عمارات دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو مساجد برابر ملیں گی۔ عیسائیوں کی عمارتیں دیکھ لیں، ہر بڑی عمارت میں آپ کو عبادت کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ ملے گی۔ پھر یہ مریضوں کی تعداد بڑھی، اور پاگلوں کے لیے ایک الگ عمارت بنائی گئی، اور نہایت عمدہ ماحول، حتیٰ کہ کہا گیا ہے کہ المنصور بیمارستان میں سب سے اچھا ماحول پاگلوں کا تھا، غریب امیر، عورتیں مرد، کوئی تفریق نہیں، کس علاقے کا ہے، کس مذہب سے ہے، سب کا مفت علاج ہو رہا ہے۔ اور شاید آپ کو حیرت ہو کہ مریض جب وہاں سے حکیم لکھ دیتا تھا کہ ہماری طرف سے اسے گھر جانے کی اجازت ہے، تو ہسپتال اس کی حیثیت کا اندازہ کر کے حکومت کی طرف سے اسے پیسے بھی دیتا تھا کہ جاؤ اور گھر، جتنے دن کے لیے حکیم نے لکھا ہے بیڈ ریسٹ، اتنے دن تم ریسٹ کرو اور اپنے گھر کا خرچہ چلاؤ اس پیسے سے۔ ایسے نہ ہو کہ تم جاتے ہی کام کرنا شروع کر دو اور پھر بیمار پڑ جاؤ تو ہسپتال آؤ گے، یہ حکومت پر بوجھ پڑے گا، اس سے بہتر ہے پیسے لے لو۔ اور ایک شعبہ قائم کیا گیا کہ بہت سے لوگ بظاہر وہ ٹھیک ہیں لیکن رات کو نیند نہیں آتی، تو حکمرانوں نے کہا کہ حکما کو بلایا جائے، اور پھر یہ طے ہوا بحث مباحثے کے بعد کہ انہیں رات کو موسیقی سنائی جائے، اس سے نیند آ جائے گی۔ پھر قصہ خوان رکھے گئے، جو بیٹھیں باتیں کریں، کہانیاں سنائیں، جو آدمی جس طرح کی کہانی سننا چاہتا ہو وہ اسے کہانی سنائے، حتیٰ کہ وہ سو جائے۔ اور پھر آہستہ آہستہ سلطان المنصور نے کہا کہ جتنے بھی بڑے شہر ہیں پاگلوں پر خاص طور پہ توجہ دی جائے، اور ان کے لیے بڑے سے بڑے عمارات، ہسپتال، یہ چیزیں بنائی جائیں۔ پورے عالم اسلام میں انسانوں کی خدمت تھی۔ دمشق کے حالات آپ پڑھیے، ابن جبیر نے اپنا سفر نامہ لکھا اور وہ کہتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے دور کے متعلق، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے دور میں تو جتنے بھی سیاح گئے ہیں وہ سب تعریف ہی لکھتے ہیں. ابن جبیر کہتا ہے کہ مسجدیں، مدرسے اور خانقاہیں بنوانے کا اتنا شوق ہو گیا ہے کہ عورتیں بھی اب مسجدیں اور خانقاہیں بنواتی ہیں. پھر وہ حلب کا لکھتا ہے جو اب بھی شام میں بہت بڑا شہر ہے. وہ کہتا ہے اتنے مدارس قائم ہیں کہ شام کا تعلیمی مرکز بن گیا. پھر وہ قاہرہ پہنچا اور کہتا ہے قاہرہ میں میں نے ہسپتال دیکھے اور دواؤں کے ذخیرے دیکھے اور سٹور بھرے ہوئے ہیں اور کسی دوا کی کچھ کمی نہیں، پر مریضوں کے لیے بے شمار کمرے بنائے گئے ہیں. اور جو وہاں کا سب سے بڑا افسر ہے، جس کو آج کی زبان میں آپ ایم ایس کہتے ہیں، اس کے ذمے دو چیزیں لگا دی گئی ہیں. حکومت نے کہا کہ ہر آدمی کو وہ کھانا ملے گا جو کھانا وہ طلب کرے، اور اس کا آپ کو انتظام کرنا ہے، اور جتنے پیسے ہیں حکومت دے گی، جو بھی حکیم جس دوائی کو لکھے وہ دوا مریض کو پہنچائی جائے، اور عورتوں کا ہسپتال الگ اور پاگلوں کا الگ. تین تین ہسپتال الگ تھے، مردوں، عورتوں اور پاگلوں کا الگ. سلطان صلاح الدین رحمت اللہ علیہ سے پہلے وہ جو گزرا ہے ذکر، نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کا، انہوں نے بھی دمشق میں ایسے ہی ہسپتال بنایا تھا اور وہ نوری ہاسپٹل کہلاتا تھا، بیمارستان نوری. فارسی کے اثر کی وجہ سے بیمارستان کا لفظ یہ عربی کا نہیں پرشین سے آیا تھا. اور ہر جگہ کھانا مفت، دوائیاں مفت. اور سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے یہ جو ہسپتال قائم کیا تھا، پورے عالم اسلام میں یہ واحد ہسپتال تھا جس کے متعلق ہسٹورینز نے لکھا ہے، اتنے لوگوں نے لکھا ہے کہ اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے، جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے. وہ کہتے ہیں 267 برس تک، 267 ایئرز تک یہاں کے باورچی خانے کی آگ کبھی نہیں بجھی. 267 سال تک 24 گھنٹے باورچی خانہ چلتا تھا، باورچی بدلتے تھے اور چیزیں پک رہی ہیں اور مریضوں کو دی جا رہی ہیں، غذا دی جا رہی ہے، کیا کیا چیزیں دی جا رہی ہیں. اسی لیے ابن جبیر کہتا ہے 1184 عیسوی میں کہتا ہے میں جب بغداد آیا تو میں سب سے زیادہ حیران جو ہوا یہاں کے ہاسپٹل دیکھ کے کہ مسلمانوں نے اتنے بڑے کام کیے ہیں. اور دجلہ کے کنارے وہ کہتا ہے یہاں تک کہ جو شاہی محل ہے اس میں بھی انہوں نے کھڑکیاں بنا دی تھیں کہ اگر کسی کو کہیں سے دوا اور غذا نہیں ملتی تو مفت آئے اور بادشاہ کے یہاں درخواست دے اور جو دوا اور غذا کہیں بھی نہ ملے ہم سے آ کر لے جائے. سارے عالم اسلام کا یہی حال. یہ تو اب امریکہ اور یورپ اور بڑے بڑے شہروں میں واٹر بیڈز ہیں، یورپ کی ترقی کے ساتھ ساتھ پانی جمع کر دیتے ہیں، تالاب بنا دیتے ہیں اور ایک چمڑے کا بستر اس میں ہوا بھر کے چھوڑ دیتے ہیں، وہ تیرتا رہتا ہے اور کوئی آدمی آرام اور سکون کی خاطر اس پہ لیٹتا ہے. مسلمان ماہرین نفسیات نے کسی زمانے میں بیماروں کے لیے یہی چیز بنائی تھی اور انہوں نے کہا بہت سے بیمار ایسے ہیں جو ذہنی طور پر مریض ہوتے ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ سکون چاہیے. تو ان کے لیے انہوں نے تجویز کیا کہ پارے سے بھرو تالاب کو اور اس میں چمڑے کے بستر ڈال دو، وہ تو ڈوبیں گے نہیں، اور اس پہ مریض کو لٹاؤ. اور ہوتے ہوتے یہاں سے ترقی کر کے احمد ابن طولون جو مصر اور شام کے بادشاہ تھے 870-880 عیسوی میں، ان کے متعلق آتا ہے کہ ان کے بیٹے نے حوض کو سیماب پارے سے بھر دیا اور اس پہ چمڑے کے گدے دلوائے تاکہ عمراء اور بڑے بڑے لوگ اس پہ آرام کریں جب مملکت میں عوام کے لیے سہولتیں مہیا ہوں اور بادشاہ اور حکمران انصاف کریں تو ان کا حق پہنچتا ہے کہ وہ بھی آرام کریں. وہ اپنے عوام سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں کر رہے تھے، جو کچھ انہیں خود آرام اور سہولت میسر تھی وہ اپنے عوام تک چاہتے تھے کہ پہنچیں. اور کھلے دل کے لوگ، شہروں کے شہر مسلمانوں نے بسائے جب دنیا میں شہروں کا تصور نہیں تھا. خلیفہ منصور نے مدینہ الحاشمیہ بسایا تھا، بنو امیہ ان کے خلاف جو سیاسی تحریک اٹھی ہے اور بنو عباس کے خلاف بھی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے محمد ابن علی، انہوں نے شروع کی تھی، ان کے بیٹے تھے ابراہیم، اور پھر بنو ہاشم اس پہ جمع ہو گئے. اور بنو عباس کے ہاتھ میں جب حکومت آئی ہے تو اس سے پہلے ہاشمی سب مل بیٹھے، اور امیر المومنین سیدنا حسن ابن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما، ان کے پرپوتے تھے محمد النفس زکیہ، انہیں امام مانا گیا، ان کی بیعت کی گئی. اور بیعت کرنے والوں میں جو بعد میں خلیفہ بنے ہیں خلیفہ المنصور، ان کے چھوٹے بھائی ابو جعفر بھی شامل نا، یہ خلیفہ المنصور ہی تو ابو جعفر تھا، یہ ابو جعفر خود شامل تھا، یہ ابو العباس کا چھوٹا بھائی تھا، لیکن جب حکمرانی سے مل گئی تو اس نے محمد نفس زکیہ رحمت اللہ علیہ کو ان کے بھائی ابراہیم کو گرفتار کیا اور انہیں شہید کیا، اور یہ وہ ہستی تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں برابر محمد نفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں فتوے دے رہے تھے، حکومت کے خلاف بغاوت کرنے پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 10,000 دینار بھیجے اور خط لکھا اور کہا حضرت آج آپ کا حکمران وقت کے خلاف اٹھنا، یہ اس میں شامل ہونا ایسا ہی ثواب ہے، ایسی ہی نیکی ہے جیسے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بدر میں تشریف لے جانا تھا، یہ کسی مولوی اور عام مفتی کی بات نہیں، یہ ایک مجتہد نے لکھا ہے، اور دوسرے مجتہد امام مالک رحمۃ اللہ علیہم تھے اور مدینہ منورہ میں وہ یہ فتویٰ دے رہے تھے کہ جبر کی بیعت کوئی بیعت نہیں اور جبر کی طلاق کوئی طلاق نہیں، اور اس فتوے کی زد جا کر پڑتی تھی حکومت پہ، اور حکومت نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پورا انتقام لیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو زہر دے دیا تھا اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ اتروا دیے، کوہنیاں اتروا دیں اور گلی کوچے میں کھڑا کر کے ان پہ پانی پلوا۔ یہ تو محمد نفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھائی تھے ادریس جو ہادی خلیفہ کے زمانے میں بھاگ کے شمالی افریقہ چلے گئے تھے، اور وہاں پر مغرب میں وہ اس جگہ پر پہنچے ہیں جسے آج آپ موریتانیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری کی بنا پر مسلمانوں نے ہاتھوں ہاتھ دیا اور بربری قبیلے نے انہیں اپنا امام تسلیم کیا، عباسیوں کو وہاں سے دیس نکالا ملا، ادریسی خاندان کی حکومت وہاں سے چلی اور 137 برس تک انہوں نے اس حکومت کو چلایا ادریسیوں نے، اور یہ جو امام تھے ادریس رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہیں فاس، جو انگلش میں FEZ کے نام سے ایک شہر آپ کو نظر آتا ہے نقشے میں اگر آپ نے دیکھا ہو، یہ وہ شہر ان کا بسایا ہوا، افریقہ میں اغلب خاندان آ گیا تھا غالب نمی، اور 10ویں صدی عیسوی میں 108 سال تک ان لوگوں نے حکومت کی ہے، انہوں نے وہاں پر شہروں کے شہر بسائے، کیروان کے نزدیک عباسیوں کو بسا کر انہوں نے وہاں پر اپنا پایہ تخت بنایا، اسے سسلی کو انہوں نے فتح کیا، 831 عیسوی میں مسلمانوں کا قبضہ ہوا تھا اور بہت جلد سارا سسلی مسلمانوں کے زیر نگین آ گیا، اور پھر اٹلی کے علاقوں کو انہوں نے فتح کیا، 1152 تک مسلمانوں کی حکومت اٹلی اور سسلی اور ان سارے درمیانی علاقوں میں رہی ہے، مسلمان تو ایسے تھے اور اس شاندار تہذیب اور سائنس کی بنیاد رکھنے والے لوگ تھے۔ اب اندازہ کیجئے کہ جارج سارٹن نے جو کتاب لکھی ہے انٹروڈکشن ٹو دا ہسٹری آف سائنس، اس نے ایک عجیب کام کیا ہے، اس نے کام یہ کیا ہے کہ صدیوں کی اس تاریخ میں 7 صدیوں پر اس نے بحث کی ہے، سینچریز پہ، اور ہر صدی کو وہ 2 نصف حصوں میں تقسیم کرتا ہے 50 ایئرز میں، اور ہر 50 ایئرز میں وہ کہتا ہے کہ اب ترقی کا دار و مدار کس شخصیت پر ہے، کون سا آدمی اس میں اعلیٰ درجے پر، اور 13 صدیوں کی اس نے تاریخ لکھی ہے، 7 اور 6، اب ذرا آپ گنتے جائیے، کہتا ہے ان 13 صدیوں کے متعلق 8ویں صدی عیسوی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تو 7ویں صدی عیسوی کا تھا نا، اس سے متصل بات شروع ہے اور 8ویں صدی عیسوی کی بات کرتا ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین کے بیٹے تھے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، اور حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے زین العابدین، اور زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے بیٹے امام باقر رحمت اللہ علیہ، باقر رحمت اللہ علیہ کے بیٹے جعفر صادق رضی اللہ عنہ، یہ سارے اہل بیت کرام تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان عالی شان سے تعلق رکھتے تھے، یہ جو امام ہے نا آخری جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، ان کے شاگرد تھے یہ جابر ابن حیان جس کا نام آپ نے سنا ہے اور جس نے کیمسٹری میں کام کیا، یہ اپنی کتاب میں ان 13 صدیوں پر بحث کرتا ہے کہ علم کہاں تھا، پھر ہر صدی کے 2 حصے کرتا ہے، کہتا ہے 8ویں صدی میں جو علم تھا دنیا میں وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے پاس تھا، اور اس میں جو آخری 50 سال تھے وہ پوری صدی کے 50 سال ابو موسیٰ جابر ابن حیان کے نام تھے، پھر 9ویں صدی کو اس نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور کہتا ہے کہ 9th century جو ہے عیسوی، اس میں پہلے 50 برس میں سب سے بڑا دنیا کا صاحب علم ابو عبداللہ محمد ابن موسیٰ خوارزمی تھا، اور پچھلے 50 سال میں وہ کہتا ہے پوری دنیا میں علم تھا کسی شخص کے پاس سب سے زیادہ، تاریخ نے جو ثابت کیا ہے ابو بکر محمد ابن زکریہ الرازی تھا، 9ویں صدی نبتی اسے دنیا میں کوئی عیسائی اور یہودی نظر نہیں آیا. وہ کہتا ہے نویں صدی میں ہر طرف علم مسلمانوں کے پاس تھا اور مسلمان تھے جو پہلے 50 سال میں خوارزمی اور دوسرے 50 سال میں غازی ان میں امامت کے درجے پہ فائز تھا. 10ویں صدی آ گئی, کہتا ہے پہلے 50 ایئرز اس میں حسین ابن علی مسعودی تھا اور 10ویں صدی کے آخری 50 سال اس میں ابو الوفا محمد بن محمد جرجانی تھا. کوئی عیسائی یہودی دنیا میں کسی کے پاس علم نہیں, ہندو دیگر مذاہب, علم صرف اور صرف 10ویں صدی کے پہل میں مسعودی استاد تھا اور آخری دور میں جرجانی تھا. 11ویں صدی آ گئی, سلطان محمود غزنوی کا دور, ان لوگوں کا دور جس کے سارے کارنامے نظر آتش اور 100 امنات کا مندر کیا لوٹ لیا, صبح شام تبرہ بھیجو اس پہ. نالائق اولادیں اسی کام کو کرتی ہیں جو اب ہم لوگ کر رہے ہیں اپنے اسلاف کے ساتھ, کوئی تعجب کی بات نہیں. نہ اہل لوگ اپنے بڑوں کے کارنامے سے نہ صرف جاہل ہوا کرتے ہیں بلکہ جہالت کے ساتھ بے ادب بھی ہوا کرتے ہیں. یہ 11ویں صدی, اس میں پہلے 50 سال کو سارٹن کہتا ہے انٹروڈکشن ٹو دا ہسٹری آف سائنس میں, کہتا ہے پورے 50 سال میں البیرونی کے ٹکر کا مقابلے کا کوئی آدمی نہیں. یہ ہے وہ دور البیرونی کا اور یہ ہے وہ دور ابن سینا کا. اور پھر اسی 11ویں صدی کے آخری 50 سال میں وہ کہتا ہے عمر خیام تھا. اب یہ جتنے لوگ ہیں, جابر ابن حیان, خوارزمی, غازی, مسعودی, جرجانی, عمر خیام, ان سب کی سوانح ہے, ان سب کے کارنامے ہیں. اس بات کو شروع کر دیں کہ ان کے کیا کارنامے ہیں تو شاید ایک سال چاہیے ان لوگوں کو بیان کرنے کے لیے. 7 صدیوں تک, 11ویں صدی عیسوی تک, 8ویں سے لے کے 8, 9, 10 اور 11, یہ ساری صدیاں, اس کو اگر آپ آدھے آدھے میں تقسیم کر دیں تو یہ 7 شخصیات بنتی ہیں. ان 4 صدیوں میں, 3.5 صدیوں میں کوئی شخص نہیں ہے دنیا میں جس کو جارج سارٹن جیسا آدمی بھی لا سکے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں یہ تھا. 12ویں صدی میں آیا ہے پھر وہ, اور کہتا ہے 12th century کی پہلی نصف صدی جو تھی وہ مسلمانوں میں ابو مروان تھے اور یہودیوں میں ابراہیم بن عزیر تھے. پھر 12ویں صدی, یہ پہلی 50 سال, اور 12ویں صدی کے آخری 50 سال وہ کہتا ہے پھر بھی ابن رشد کا مقابلہ نہیں تھا. اور ابن رشد کو تو کسی زمانے میں فرانس میں ابن رشد کو پڑھنے پہ پھانسی دے دیتے تھے, اور کوئی وہ بھی وقت آیا جب ابن رشد کا مطالعہ فرانسیسی فخر کے ساتھ کہتے تھے کہ ابن رشد کو پڑھا ہوا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ کرسچنز اور جیوز میں کچھ لوگ اٹھے, جیرارڈ کا نام اس نے لیا ہے, میمونیڈیئر کا نام لیتا ہے, کہ 12ویں صدی کے نصف میں یہ آخری 3 آدمی ہیں. 13ویں صدی میں وہ کہتا ہے جس کو ٹائٹل جاتا ہے علم کا اور باٹنی کا خاص طور پہ, وہ ابن بیتار ہے. اور 13ویں صدی کے سیکنڈ ہاف جو ہے اس میں رابرٹ ہے اور جیکوب ہے. یہ 3 آدمی ہیں جنہوں نے کام کیا. آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ 11ویں صدی تک مسلمانوں کے ساتھ کوئی نہیں, اور پھر 12ویں صدی میں آہستہ آہستہ وہی بات ہے, مسلمانوں کے علوم جب اسپین اور اٹلی کے ذریعے یورپ اور دیگر ممالک میں منتقل ہونا شروع ہوئے ہیں تو اب آہستہ آہستہ یہاں سے بیداری آئی ہے. یہ بہت اہم بات ہے اس بیداری کی, اس پہ پھر آئیں گے واپس ہم انشاءاللہ. 13ویں صدی, 13ویں صدی کے پہلے 50 سال جو ہیں وہ کہتا ہے مسلمانوں میں محمود شیرازی تھے, محمود بن مسعود بن قطب الدین شیرازی, اور دوسری طرف جیکب بن مہرش, اور تیسرا شخص وہ ہے راجر بیکن. یہ 3 آدمی ہیں 13ویں صدی کے آخر پر, اور 13ویں صدی کا آغاز ہوتا ہے وہ ابو محمد عبداللہ علی البیتار ہے. اتنا بڑا باٹنی کا ماہر کوئی نہیں تھا. 14ویں صدی آ گئی, 14ویں صدی کے پہلے 50 ایئرز میں وہ مسلمانوں میں عماد الدین ایوبی کو کہتا ہے کہ یہ شخص تھا جس نے سائنس میں, جس نے دیگر علوم میں ترقی کی, اور لیوی تھا عیسائیوں میں اور ولیم تھا اس نے کام کیا. اور 14ویں صدی پھر اس کو اس نے تقسیم کیا اور کہتا ہے اس میں ابن خلدون تھا, جیفرے اور ہیسڈے, یہ 3 نام اس نے لیے ہیں. یہ آپ اندازہ کر لیجئے 14ویں صدی تک 8, 9, 10, 11, 12, 13 اور 14, ان 7 صدیوں میں اس نے جو نصف کے حساب سے کیا ہے تو یہ لوگ سب کے سب کئی کئی 100 برس تک مسلمانوں کے مقابلے کا, ان کی ٹکر کا آدمی پیدا نہیں ہوا. یہ اتنے بڑے لوگ تھے, اور ان لوگوں نے یورپ میں سائنس کی بنیاد رکھی, ان لوگوں نے دنیا کو تہذیب سے شناسا کیا, ان لوگوں نے علم کو پھیلایا. ان کے مقابلے میں کون تھا؟ پھر وہ لوگ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے دنیا کو کیا دیا ہے، اور ہمارے وہ بچے جو اس تہذیب کو اور اس زبان کو اور ان کی اس مٹ جانے والی تہذیب سے متاثر ہوتے ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں عربوں نے کیا کیا، مسلمانوں نے کیا کیا. ارے بھائی، بجائے اس کے کہ آپ اپنے آباء و اجداد پر جہالت کی تہمتیں لگائیں، آپ اپنی کم علمی اور مطالعے کی کمی اور تاریخ کو نہ پڑھنا اور حقائق کو نہ پہچاننا اس کا ماتم کیجیے. آپ یہ کہیے اور مانیے کہ ہم نے مسلمانوں کی تاریخ کو نہیں پڑھا، ہم نے اپنے کورس کے علاوہ کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی، اور پھر ان میں وہ بھی مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں جو مر مر کے پاس ہوتے رہے کلاسز میں اور اپنا کورس بھی صحیح معنی میں نہیں پڑھ سکے، تو وہ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے کیا دیا، مغلوں نے کیا دیا، تغلق نے کیا دیا، خلجی نے کیا دیا، اتنے نام انہیں تو یاد بھی نہیں ہوں گے. اور ٹھیک یہ رویہ یورپ کے ان ہسٹورینز کا ہے جو متعصب ہیں، ورنہ وہاں والے بھی جو تعصب سے ہٹے ہوئے ہیں وہ کھلے بندوں اعتراف کرتے ہیں کہ اس کائنات میں جتنے بھی اس وقت دنیا میں جتنی بھی ترقی آئی ہوئی ہے، اور یہ جو سائنس نے انہیں آسمانوں تک پہنچا دیا اور چاند کے بعد اب مریخ کی جستجو میں ہیں، ان سب چیزوں کی بنیاد در حقیقت مسلمانوں نے ہی رکھی. مسلمانوں کو اگر آپ عربوں کو اس دنیا کی تاریخ سے نکال دیں تو وہ تمام کی تمام کمی واپس لوٹے گی جو مسلمانوں کے ہونے سے ختم ہوئی تھی. ہر حال میں عربوں نے کام کیا ہے، ہر حال میں مسلمانوں نے کام کیا ہے، مسلمانوں نے دنیا کو راحتیں پہنچائی ہیں، اور اس دور میں بھی جب ان کا زوال تھا، اس دور میں بھی جب ان کے ہاں جنگیں شروع ہو گئی تھیں، اور اس دور میں بھی جب میر جعفر اور میر صادق جیسے غدار پیدا ہو رہے تھے، مسلمانوں نے دنیا کو وہ کچھ دیا جو اس سے بھی پہلے وہ دے چکے تھے. اس لیے مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کرنا اور خود مسلمان بچوں کا یہ کہنا کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور مسلمانوں نے کیا دنیا کو دیا ہے، یہ سب چیزیں نہیں کرنی چاہیے. یوں نہ اہل محبت کو برباد کر، ختم ہو جائیں گی حسن کی منتیں، کون پھر تیرے قدموں پہ رکھے گا سر، ہم اگر تیرے ہاتھوں سے جاتے رہے. جرت عشق گلشن ذرا دیکھیے، سر پہ دیکھی بلا اور پرواہ نہ کی، برق ادھر آسماں پہ چمکتی رہی، ہم ادھر آشیانہ بناتے رہے. نامساعد حالات میں، کٹھن مراحل میں، ایک یہی قوم تھی جو دنیا کی ناؤ کو سنبھالنے والی تھی، اور نبوت اور وحی اور ایمان اور یقین جو اس سے حاصل ہوا، اللہ کی توحید جو حاصل ہوئی، ان بنیادوں پہ پوری کائنات کے مقدر کا فیصلہ مسلمانوں نے کیا، اور پوری کائنات کے مقدر کا فیصلہ ان عربوں نے کیا. صرف ایک اس قرطبہ شہر میں دسویں صدی میں، تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں نا، علامہ مقریزی رحمت اللہ علیہ نے الخطب جو لکھی ہے وہی پڑھ لیجئے، کچھ زیادہ بڑی کتاب نہیں، ہزار ڈیڑھ ہزار صفحے ہی تو ہیں، اس سے پتا چلے گا. صرف قرطبہ میں دسویں صدی میں، جب دنیا میں کہیں روشنی نہیں تھی، مسلمانوں نے عیسائی، یہودی، مسلمان بغیر مذہب اور ملت کی تفریق کے ہسپتال بنانے شروع کیے، تو صرف اس ایک شہر میں 50 سے زیادہ ہسپتال انہوں نے بنائے، اور قرطبہ اس معاملے میں بغداد سے فوقیت دے گیا. حالانکہ بغداد میں ہارون رشید جیسے بڑے آدمی کی حکومت تھی، پھر مامون کی حکومت تھی، لیکن قرطبہ والے پھر بھی اس معاملے میں ان سے بڑھ گئے. سلطان اسد الدولہ نے بغداد میں ہسپتال قائم کرنا چاہا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ہسپتال بنانا جب چاہتے تھے تو جہاں جگہ مل گئی بنا لیا؟ اتنی احتیاط تو اب ہمارے یہاں نہیں کی جاتی جتنی احتیاط وہ کرتے تھے، اتنی احتیاط یورپ میں اب ہوتی ہے. تو انہوں نے جو شاہی اطباء تھے انہیں جمع کیا، اور انہوں نے کہا کہ ایسی جگہ کا انتخاب آپ کریں جہاں پر کم سے کم بیماریاں پائی جائیں، اور ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں بیماروں کے لیے موسم اچھا ہو. اس زمانے کے مطابق جو اطباء تھے انہوں نے کہا بھیڑیں تلاش کرو، اور بھیڑوں کا پورا ایک ریوڑ لایا گیا. اور کمال یہ کہ انہوں نے کہا سب بھیڑیں ایسی ہونی چاہیے، چرواہوں سے پوچھو کہ جن کی پیدائش کا دن متعین طور پر یاد ہو، اور ایک ہی دن کی پیدائش کی کتنی بھیڑیں ذبح کرائی گئیں، پٹھے، شکم، سینہ، رانے، ان کا گوشت کئی کئی میل پر پھیلا کے لگا دیا گیا. اور اگلے دن 24 گھنٹے گزر جانے کے بعد ان اطباء نے پھر اس گوشت کو منگوایا، اور جہاں دیکھا کہ سب سے زیادہ کم متغیر ہوا ہے، سب سے زیادہ کم موسم کے اثرات گوشت پر پڑے ہیں. انہوں نے سلطان عزیز الدولہ سے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اسپتال کو قائم ہونا چاہیے. جو کچھ بھی تحقیق تھی آپ آج کے زمانے میں چاہے اس پہ ہنسیں اور چاہے اسے لطیفہ سمجھیں، لیکن اس زمانے میں علم کا جو منتہا تھا وہ یہ تھا اور وہ مسلمانوں کے پاس تھا. انہوں نے اس مقام پر اسپتال بنوایا. اور تو اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے قاہرہ میں اپنی حکومت کے دوران جب ہسپتال بنوانا چاہا تو انہوں نے خاص طور پر یہ نصیحت کی کہ دیکھنا ایسی زمین مت انتخاب کرنا جہاں چونٹیاں پائی جائیں. تحقیق کی گئی کہ قاہرہ میں اس جگہ چونٹیاں کم ہیں، تو جس جگہ کا متعلق معلوم ہوا وہاں پر انہوں نے اس ہسپتال کو تو پوچھا گیا اس میں کیا حکمت ہے، تو انہوں نے کہا بہت بڑی چیز میں مریضوں کے لیے بنانا چاہتا ہوں اور جہاں پر سٹور کیا جاتا ہے مختلف اجناس کو اور مختلف پھلوں کو، چونٹیاں بہت زیادہ زہریلی بھی ہو جاتی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ مریضوں تک کوئی ایسی غذا پہنچے. یہ احتیاط اب کوئی سوچتے ہیں مسلمان؟ خلفاء اور سلاطین کے لیے جو فرنیچر تیار کیا جاتا تھا اور محلات کی آرائش کے لیے بڑے بڑے عمرا جو فرنیچر خریدا کرتے تھے مریضوں کے کمروں میں، ایسے بستر اور ان کے غسل خانے جو بنائے جاتے تھے اس میں وہی درجے اور سٹینڈرڈ کی چیزیں استعمال کی جاتی تھیں جو شہزادوں کے یہاں استعمال ہوتی تھی. اور بلا تفریق مذہب و ملت ہر کوئی جاتا تھا، اور سٹیٹ نے اپنے ذمہ یہ لے رکھا تھا کہ ہم ہر مریض کا علاج کریں گے اور سٹیٹ اس کے لیے پیسے دیتی تھی. یہ میڈیکل فری کا تصور جو اب برطانیہ میں ہے اور سویڈن جو بہت فلاحی مملکت کہی جاتی ہے اور حقیقت میں بھی اس میں ایسی چیزیں ہیں، یہ سب دور مسلمان گزار چکے. ایک قوم تھی، آئی تھی بیچاری، گزر گئی. عجیب و غریب بات، کسی درجے میں لطیفہ بھی، ایران سے ایک شہزادہ چلا اور نزاکتیں، ایک تو شہزادے کی اوپر سے ایرانی ہونے کے ناطے اس کا مزاج بہت ستھرا صاف، اور بچپن سے کھانے کا شوق، دن میں اور رات میں اٹھ اٹھ کے کھاتا تھا اور دن میں کئی کئی مرتبہ غذا کی ضرورت پیش آتی تھی، کوئی کام کر رہا ہے اور کھاتا جا رہا ہے، اور جہاں پتا چلتا تھا کہ لذیذ کھانے ملتے ہیں وہاں پہنچاتا تھا، اور اتنا کھاتا تھا اتنا کھاتا تھا کہ تھک جاتا تھا، پسینہ جسم سے پھوٹ پڑتا تھا اور کہتا تھا کسی طرح کاش کہ اور کھا سکوں. کسی نے بتایا کہ اس وقت بہترین کھانے دمشق میں ملتے ہیں. چلا گیا، باپ کہتا تھا کہ یہ میرا بیٹا پیدا ہی کھانے کے لیے ہوا ہے. جب شفا خانہ دیکھنے گیا، اسپتال پہنچا تو مرغ دم پخت ہو رہے تھے اور بھبکے اٹھ رہے تھے دیگوں سے، تو بھوک تو کچھ لگی ہوئی تھی. جب مرغ کی خوشبو پہنچی تو بے چین ہو گیا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا. جو عملہ اسپتال کا تھا وہ آیا اور انہوں نے کہا جناب والا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا مرتا ہوں اور بہت بری طرح بیمار ہو گیا ہوں، کسی طرح رئیس الاطباء کو بلاؤ، سب سے اچھے جو طبیب تمہارے انہیں بلاؤ. طبیب آیا اور ہائے وائے جاری تھی. اس نے اچھی طرح معائنہ کیا اور اس نے کہا کہ آپ مجھے خود بتائیں آپ کیا محسوس کرتے ہیں. تو اس نے کہا مجھے اس طرح کا ایک مرض ہو گیا ہے اور شاید اس میں اگر مرغ کا گوشت مل جائے تو نفع دیتا ہوگا. اب وہ چھپانا بھی چاہتا تھا لیکن عقل اتنی تھی کہ اس نے بات کے نہ کہنے کے باوجود سب کچھ کہہ دیا. طبیب نے پھر پوچھا کہ یہاں پر درد محسوس ہوتا ہے؟ تو اس نے اپنے جسم میں اسی جگہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ بہت زیادہ درد محسوس ہوتا ہے اور میں نے سنا ہے کہ اس میں چاول بہت نفع دیتے ہیں. طبیب نے اس کی پنڈلی پہ ہاتھ رکھا اور کہا یہاں بھی درد محسوس ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں یہاں بھی درد محسوس ہوتا ہے، اور سنا ہے کہ اگر بھیڑ کے بچہ جو چھوٹی عمر کا ہو اس کی یخنی پلائی جائے تو بہت نفع ہوتا ہے. تو طبیب بالکل خاموش رہا اور اس نے لکھنا شروع کیا، اور لکھ کے اس نے اپنے عملے کو پرچی دی اور اٹھ کے چلا گیا اور اسے اٹھا کر مہمان خانے میں لے گئے. اور لڑکے مسکراتے تھے اور تھوڑی دیر میں اونٹ کا گوشت بھی آ گیا، بھیڑ کے بچے کی یخنی بھی آ گئی، نہایت لذیذ چاول بھی آ گئے، اور پھر پھل آ گیا، اور جو جو اچھے کھانے تھے سب اس کے سامنے رکھ دیے گئے، اور کھایا اور خماری سے سو گیا. پھر شام کو وہ حکیم اسے دیکھنے آئے اور انہوں نے پھر نیا آرڈر لکھ دیا، اور تین دن تک خوب جی بھر کے جتنی غذائیں ہو سکتی تھیں اسپتال میں کھائی گئیں. اور تیسرے دن کے طبیب نے کہا کہ دیکھو یہ سنت کے مطابق ہے کہ اپنے مہمان کی تین دن تک مہمان نوازی کی جائے، آج بس آخری کھانا ہے اور یہ سنت ہم نے ادا کر دی، تو بہتر ہے کہ آپ چلے جائیں بجائے اس کے کہ اب آپ بیمار ہو جائیں اتنا کھانا کھانے کے بعد اور پھر ہمیں آپ کو کچھ دوا دینی پڑے. پورے عالم اسلام میں بغداد، دمشق اور قاہرہ ڈنکا پٹ رہا تھا کہ مسلمانوں کے ہاں یہاں پر علاج کے ماہرین موجود، غریب امیر کوئی درہم تک نہیں خرچ کرتا تھا، رہائش مفت، کھانا مفت، دوائیں مفت، بیمار کے لیے کپڑے مفت، سردی ہے تو ایسے کپڑے جو حکیم رتیبہ بتاتے تھے کہ اس کے مزاج کے موافق ہیں وہ جوڑے سلتے تھے، اور گرمیوں کے جوڑے الگ اور سردیوں کے الگ، اور یہاں تک کہ بغداد میں یہ قانون بن گیا کہ جب کوئی مریض ہسپتال کو چھوڑ کر جائے اور اطباء کہتے ہیں کہ اسے گھر جا کر آرام کرنا چاہیے تو ایک مہینے کی تنخواہ، جو تنخواہ بھی وہ لیتا ہوگا، اسے مفت اتنی رقم پیش کر دی جائے تاکہ گھر میں جا کر ایک مہینہ آرام کرے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان ہسپتالوں کے چلانے پہ کتنا پیسہ خرچ ہوتا تھا؟ صرف منصوری شفا خانہ جو بغداد میں تھا اس کے متعلق لکھا ہے کہ 10 لاکھ درہم کا بجٹ تھا، حالانکہ وہ چھوٹا سا ہسپتال تھا۔ 10 لاکھ درہم اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 1000 درہم جو مسلمانوں کے ہوتے تھے اب وہ 3600 گرام چاندی ہوتی ہے، 3600 گرام چاندی ہوئی، اور اسے آپ ضرب دے لیجئے 95,000 سے، اس لیے کہ آج کل 2600-2700 روپے گرام چاندی، تو 10 لاکھ درہم یہ اخراجات کہاں جا پہنچتے ہیں؟ اور صرف ایسے ہی نہیں اسپتالوں کو چھوڑ دیا تھا، یہ مستقل ایک شعبہ مسلمانوں نے قائم کیا اور اس میں نگران مقرر تھے کہ پیسہ کہاں سے آتا ہے، کہاں جاتا ہے، کہاں صرف ہو رہا ہے، اور اتنے متمول تھے لوگ کہ انہوں نے رشوت نہیں دیکھی تھی۔ اس لیے جتنا تعصب یورپ میں ہے، جو ان کے متعصب ہیں اور مسلمانوں کو برا بھلا لکھتے رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کو کچھ نہیں دیا، انہیں خود بھی سوچنا چاہیے اور ہمارے پڑھنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ کائنات میں امن کس نے قائم کیا، کائنات میں اچھے کام کس نے کیے، قتل و غارت گری اور خون کا دروازہ کس نے کھولا، لوٹ مار کس نے شروع کی، دوسرے ممالک کی زمین پر قبضہ کر کے انہیں جو نظام چل رہے تھے ان سے بدتر نظاموں سے روشناس کس نے کرایا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے مسولینی کی زبان سے بات کی ہے، اور مسولینی مشرق اور مغرب کی طنز کا اس وقت مورد بن رہا تھا، مشرق اور مغرب سے مسولینی پہ طنز ہو رہا تھا، تو علامہ اقبال کہتے ہیں کیا زمانے سے نرالا ہے مسولینی کا جرم، بے محل بگڑا ہے معصومانِ یورپ کا مزاج، یورپ والے نفرت کرتے تھے نا اس سے، تو مسولینی نے کہا میں پھٹکتا ہوں تو چھلنی کو برا لگتا ہے، کیوں ہیں سبھی تہذیب کے اوزار، تو چھلنی میں چھاج، میرے سودائے ملوکیت کو ٹھکراتے ہو تم، تم نے کیا توڑے نہیں کمزور قوموں کے زجاج، یہ عجائب شعبدے کس کی ملوکیت کے ہیں، راجدھانی ہے مگر باقی نہ راجہ ہے نہ راج، آل سیزر چوبے نیکی آبیاری میں رہے، اور تم دنیا کے بنجر بھی نہ چھوڑو بے خراج، تم نے لوٹے بے نوا صحرا نشینوں کے خیام، تم نے لوٹی کشت دہکاں تم نے لوٹے تخت و تاج، پردہ تہذیب میں غارت گری آدم کشی کل روا رکھی تھی تم نے، میں روا رکھتا ہوں آج۔ یہ آخری شعر دیکھیے کس غضب کی بات ہے، تم نے لوٹے بے نوا صحرا نشینوں کے خیام، تم نے لوٹی کشت دہکاں تم نے لوٹے تخت و تاج، پردہ تہذیب میں غارت گری آدم کشی کل روا رکھی تھی تم نے، میں روا رکھتا ہوں آج۔ اگر آپ کو کبھی فرض کر لیجئے، امید تو نہیں لیکن فرض کر لیجئے، کبھی آپ کو اس بارے میں پڑھنا ہو تو آپ کو چند کتابوں کے دو چار کے نام بتائیں، آپ انہیں پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں کی تہذیب کیا تھی۔ یہ امریکن ہے نا، ول ڈیورنٹ، اس نے کتاب لکھی ہے دا ہسٹری آف سیولائزیشن، اس کو پڑھنا چاہیے، اور 7 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس میں سے پہلا، 4th اور 6th volume جو ہے، یہ سارا مسلمانوں ہی کے حالات کے متعلق ہے، اور ہر جلد کا نام بھی اس نے الگ لکھا ہے۔ ایک جلد کا نام اس نے رکھا ہے آور اورینٹل ہیریٹیج، پھر ایک جلد کا نام اس نے رکھا ہے دا ایج آف فیتھ، پھر وہ کہتا ہے دا ریفارمیشن، عثمانیوں کے حالات پڑھیے۔ جارج سارٹن ہے، اس نے لکھا ہے انٹروڈکشن ٹو دا ہسٹری آف سائنس، یہ کتابیں۔ اسی طرح فلپ ہٹی کی کتاب ہے ہسٹری آف عرب، یہی اگر 2-3 کتابیں پڑھ لی جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کس مقام پر تھے اور کہاں سے یہ قافلہ ٹوٹا ہے اور کہاں جا کر گرے، اسپین کی عظمتیں اور اسپین کے کیا کہنے۔ پھر بات آتی ہے جسے کہے بغیر جانا ذرا سا دشوار ہو رہا ہے، کہ حالت یہ تھی، اب اسپین میں علم کی ترقی کو دیکھو، ایک آدھ واقعہ آپ کو سنائیں۔ اندلس میں ابو مروان عبد الملک وزیر تھے اور سٹیٹ کا اکثر حصہ ان کے ہاتھ میں تھا، امیر المومنین جو بھی تھے ان کے مشوروں پر چلتے تھے، ان کے بیٹے تھے ابو بکر، تو انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت ایسی کی کہ اسے بچپن سے ہی تعلیم میں ڈالا، تو لڑکے کو شوق ہوا کہ وہ کتاب الاغانی پڑھے، کتاب الاغانی نایاب تھی، تو اس نے والد سے خواہش ظاہر کی کہ کتاب الاغانی کا ایک نسخہ آپ دلا دیں تو میں کاتبوں کو بلا کر خود پڑھتا رہوں گا اور کاتب بیٹھ کے لکھتے رہیں گے تو اپنے لیے ایک نسخہ تیار ہو جائے گا۔ اس خواہش کا پورا ہونا کیا دشوار تھا، کام شروع ہو گیا۔ ایک دن ابوبکر بیٹھا ہوا تھا اور وہ اس انتظار میں تھا کہ اصل کتاب اس کی کوئی جلد آئے تو جو کتابت شدہ حصہ ہے، کل جو لکھا ہے کاتبوں نے، اسے اصل کتاب سے ملا کر ذرا دیکھ تو لوں کہ ان کاتبوں نے کوئی لفظ آگے پیچھے تو نہیں ہو گیا۔ تو اس نے ایک آدمی کو بھیجا ہوا تھا، ایک بوڑھا آدمی آ گیا اور اس نے پوچھا، بیٹے تمہارے ہاتھ میں یہ کیا کتاب ہے؟ تو اس نے کہا یہ کتاب الاغانی ہے۔ انہوں نے کہا کس لیے بیٹھے ہو، پڑھتے نہیں ہو؟ انہوں نے کہا جی یہ کتاب الاغانی ہے اور اصل نسخہ جو ہے اس کا وہ لانے کے لیے ایک نوکر کو بھیجا ہے، وہ آئے تو ذرا تقابل کرنا ہے۔ اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ بیٹے کہاں سے تقابل کرنا ہے؟ انہوں نے کہا اس جگہ سے، سطر پڑھی۔ انہوں نے کہا اس سے آگے میں بولتا ہوں، تم سنتے جاؤ۔ تو کتاب کی تصحیح کے لیے بجائے اس کے کہ تم کتاب سے مقابلہ کرو، میری زبان سے مقابلہ کر لو۔ ابوبکر نے کہا آپ کیسے اس کا مقابلہ کرائیں گے تقابل، کتاب تو ہے نہیں۔ انہوں نے کہا کتاب کی ضرورت نہیں میرے بیٹے، کتاب مجھے یاد ہے۔ اور بوڑھے آدمی نے اپنے حافظے سے جب پڑھنا شروع کیا اور ابوبکر اپنی کتابت سے جب اسے ملا رہا تھا تو حیران رہ گیا کہ ایک لفظ کے فرق کے بغیر وہ بوڑھا آدمی صفحات کے صفحات پڑھے چلے جا رہا۔ تو ابوبکر نوجوان لڑکا تھا، اتنا خوف زدہ ہوا کہ کاغذات وہیں رکھے اور اندر بھاگ گیا اور جا کے اپنے باپ عبد الملک ابو مروان کو پورا قصہ سنایا۔ اس نے کہا ابا عجیب و غریب آدمی آیا ہے، بوڑھا ہے اور یہ ہوا ہے کہ جو کچھ میں نے لکھوایا تھا وہ پڑھتا چلا جا رہا ہے اور ایک حرف کا فرق نہیں ہے۔ تو عبد الملک نے کہا یہ کون اتنا بڑا آدمی؟ باہر آئے تو اس بوڑھے آدمی کو دیکھا، گلے لگا لیا، کھانا کھلایا، عزت کی، تحائف پیش کیے، سواری منگائی اور انہیں رخصت کیا۔ بیٹا حیران کہ باپ نے اتنی عزت اس بوڑھے آدمی کی۔ تو بیٹے نے کہا ابا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ارے بیٹے تم انہیں نہیں جانتے، یہ اندلس کے ادیب اور کلاسیکل لٹریچر جسے آپ کہتے ہیں، ادب اعلی، انہوں نے کہا اس کے سردار اور آقا ہیں، اور تم جانتے ہو یہ ابن عبدون ہیں، یہ وہی ابن عبدون ہیں جن کے بارے میں علامہ اقبال نے بھی لکھا ہے۔ علامہ اقبال نے ان کے متعلق کہا ہے کہ آسمان دولت غرناطہ جب برباد کی، ابن بدروں کے دل ناشاد نے فریاد کی۔ ابن بدروں نے یعنی غرناطہ کے ختم ہو جانے پر ایک مرثیہ لکھا، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، ابن عبدون نے جو مرثیہ لکھا ہے وہ کسی اور چیز پہ ہے۔ علامہ اقبال مرحوم کو علمی اعتبار سے یہاں پر ان سے تسامح ہو گیا اور علمی اعتبار سے ان سے غلطی ہوئی ہے یہاں، لیکن یہ ابن عبدون الفہری اتنا بڑا آدمی تھا کہ یہ کتاب الاغانی اسے یاد تھی، اتنا بڑا ادیب تھا اس زمانے کا۔ یہ کتاب الاغانی ابھی چھپ گئی ہے، آپ نے اگر دیکھنی ہو تو یہ ہمارے ہاں موجود ہے، 18 جلدوں میں چھپی۔ یہ تھے آپ کے آبا و اجداد، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو۔ یہ تھا اسپین، یہ تھے مسلمان جنہوں نے سمم بونم اس کو پیدا کیا، انہوں نے اس کے حصول کے لیے جد و جہد کی، اور افلاطون اور سقراط اور دوسرے لوگ جن چیزوں کو وحی کی رہنمائی کے بغیر اپنی عقل سے محض حل کرنا چاہتے تھے، بار بار انہیں ٹھوکریں لگتی رہیں، اب تک ٹھوکریں لگ رہی ہیں، مگر وحی کی قیادت میں، وحی کی رہنمائی میں۔ ہمارے دور کا المیہ یہ ہے کہ جیسی ریاست ہونی چاہیے تھی وہ ہے نہیں، دکھائیں کسے۔ آپ کے ذہن میں سوال اٹھتا ہوگا کہ یہ تہذیب کیسے برباد ہو گئی، یہ سب کچھ کیا ہو گیا؟ بہت سے اسباب اور وسائل تھے، اور یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہم اس بات کو لانا چاہتے تھے کہ مسلمانوں نے دنیا کو کیا دیا۔ بات تو چل رہی تھی کہ ایک ویلفیئر سٹیٹ کیسے قائم ہوتی ہے، وہ ساری باتیں آپ نے سن لی، بہت سے نظریات اور بہت سی چیزیں، اور یوٹوپیا سے پھر ہم یہ بتائیں کہ یورپ میں مزید کیا ترقی ہوئی تھی، تو یورپ کی مزید ترقی اور یوٹوپیا اور یہ دیگر ریاستیں اور افلاطون، ان کے درمیان کی کڑی مسلمان تھے، یہ نہیں چھوڑے جا سکتے تھے۔ ہم کیسے یہ بیان کرتے کہ سائنس یورپ میں اٹھی ہے اور پھر کلیسا نے اس پہ ظلم کیا ہے، کلیسا کے، چرچ کے ان مظالم سے پہلے یہ بھی تو پتا چلنا چاہیے تھا کہ سائنس آئی کیسے تھی مغرب میں. ایک قرض باقی ہے اور وہ ہے کہ کرسچینٹی ابتدائی دور میں کیا تھی پھر صحیح، لیکن مسلمانوں کا جو اسپین تھا اتنا وسیع اور اتنے دل والے لوگ تھے کہ کسی کو جبرن انہوں نے مسلمان نہیں کیا، انہوں نے رواداری قائم رکھی. اسپین کے علماء سے، مسلمان علماء سے آ کر عیسائی بائبل پڑھتے تھے، وہ بھی تو مسلمان علماء ہی تھے. اب ہماری مسجدوں میں تلقین کرتے ہیں کہ بائبل نہ پڑھنا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا اور اس پہ چہرہ مبارک پہ غصہ آ گیا تھا. یہ احادیث بیان کرتے ہیں نا، اس حدیث پہ مستقل ہم نے ایک جگہ بحث کی ہے، اس لیے کہ خود سے جو نہیں پڑھی جاتی، خود سے جو محنت ہوتی نہیں تو لوگوں کو بھی روکو. وہ بھی تو مسلمان ہی تھے، وہ بھی تو علماء ہی تھے، ان کی نظر سے یہ حدیثیں نہیں گزری تھی، وہ کیوں بائبل پڑھاتے تھے عیسائیوں کو؟ بہت سے عیسائی ایسے تھے جنہوں نے کرسچینٹی کو نہیں چھوڑا، لیکن انہوں نے مسلمانوں کا تمدن اختیار کیا. یہ جو لفظ آیا نا مضرب، اس کو ڈکشنری میں دیکھیں یہ کیا ہے. عرب جسے مستعرب کہتے ہیں اور انگریز جسے MOZARAB، مضرب جسے کہتے ہیں، یہ وہی لوگ تھے جو کرسچینٹی پہ قائم رہے لیکن انہوں نے اپنی تہذیب اور ثقافت کو مسلمانوں کے رنگ میں ڈھال لیا. یہ ناقابل برداشت تھا چرچ کے لیے، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان اسپین میں برابر اسلام کو پھیلا رہے ہیں اور عیسائیت دن بدن کمزور پڑتی چلی جا رہی ہے، تو انہوں نے وہ تدبیر اختیار کی. اس کے لیے دو کتابوں کا ہم حوالہ دے رہے ہیں. یہ بہت نازک مسئلہ ہے، بہت ڈیلیکیٹ چیز ہے. آپ اس کے لیے انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا دیکھیے، اور اس کے لیے ہسٹری آف دا عربز آپ دیکھیے. ان دونوں کتابوں میں جو کچھ اب ہم کہنے چلے ہیں آپ کو اس کے ثبوت اور شواہد مل جائیں گے. آپ ناراض نہ ہوں اور جذباتیت کو چھوڑ دیں، آپ سنیں اس بات کو کہ انہوں نے مسلمانوں کو اسپین سے نکالنے کے لیے کیا کیا کوششیں کی. ایک لفظ ہے والنٹری مارٹرڈم، والنٹری مارٹرڈم، اس کو آپ دیکھیں کہ آخر اس لفظ کے مطلب کیا ہے، اس کے مطالب کیا ہیں. اس کا مطلب ہے جو آدمی خود اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کر دے. چرچ نے جب دیکھا کہ یہ مسلمان اتنے روادار ہیں، کسی پہ جبر نہیں کرتے، کسی پہ ظلم نہیں کرتے، اور اسپین میں ہر طرف ان کے امن، اطمینان، علم، عربیت کی وجہ سے، سہولتوں کی وجہ سے عیسائی خود بخود مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا مسلمانوں کو مشتعل کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے جس سے یہ غصے سے بھر جائیں اور ملک میں قتل و غارت گری کی فضا پیدا ہو. تو چرچ نے سوچا، پادری مل بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی سب سے دکھتی رگ یہ ہے کہ تم ان کے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہو، یہ ان کے خلاف کوئی بات سن نہیں سکتے، جب تم یہ کہو گے تو لا محالہ تمہیں یہ قتل کریں گے، اور ایسے عیسائی لڑکوں کو تیار کرو جو جا کر یہ حرکت کریں، اور اس کو تم نام دو کہ یہ رضاکارانہ طور پر شہید ہو گیا ہے قوم کے لیے، والنٹری مارٹرڈم. اس طرح مملکت میں مسلمان بدنام ہوں گے اور ہم کرسچنز کو کہہ سکیں گے کہ دیکھو جی ذرا سی اس نے بات کی اور مسلمانوں نے ہمیں قتل کر دیا. اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہ انوکھی تدبیر، یہ اسپین کا بشپ تھا، اس نے شروع کی تھی، ایولاگس اس کا نام تھا، اور یہ جو ایولاگسزم جو ہے یہ اسی کی بنیاد ہے. آپ اس کو بھی دیکھ لیں، EULOGIUS، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کوئی بات بغیر ثبوت کے ہم نہیں کہتے، اور نہ ہوا میں ایسے ہی تیر چلاتے ہیں. اس شخص نے یہ شروع کیا، اور قرطبہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بار بار عیسائیوں نے اٹھ کے بری زبان استعمال کی، اور مالکی علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. نتیجہ یہ نکلا کہ 11 مارچ 859 میں برسر عام قتل شروع ہوا. یہ بشپ نے خود قربانی دی، لیکن وہ پیچھے اپنی پوری نسل چھوڑ گیا تھا، اور اس کے بعد ایک سے ایک آدمی اٹھتا تھا ہر چند دن کے بعد اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا تھا، اور حکومت سے قتل کرا دیتی تھی، مسلمان قتل کر دیتے تھے. یہ 9ویں صدی عیسوی کا واقعہ ہے، اور اس وقت اسپین تہذیب کا مرکز تھا. عیسائی کامیاب ہو گئے، اور جب انہوں نے اپنے لوگوں کو قتل ہوتے دیکھا تو ان کے دلوں میں خود بخود اسلام کے خلاف نفرت بیٹھ گئی. اور انسائیکلوپیڈیا والا لکھتا ہے، دس پرسیکیوشن پرووکڈ بائی دا کرسچنز دیمسیلز ٹوک ا ٹول آف 53 وکٹمز، 53 آدمی قتل ہوئے. یہ تھی وہ فضا جو پیدا کی گئی تاکہ مسلمانوں کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا جائے. اور پھر جب 53 وکٹمز ہو گئے، قتل ہو گئے آدمی آہستہ آہستہ، تو پورے اسپین میں عیسائی جو تھے وہ مسلمانوں کے خلاف اس پروپوگنڈے میں آئے، اور آخر چرچ نے یہ فتویٰ دیا کہ ہم سب پر ضروری ہے کہ ان مسلمانوں کو مارو اور اسپین سے نکال دو. کیا یہ ہتھیار اب بھی یورپ استعمال نہیں کرتا؟ اب اس میں بھی تو سوچ لیں کہ کیا اب بھی ایسے نہیں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف معاذ اللہ کوئی کارٹون کوئی ایسی چیز آتی ہے، اور بجائے اس کے کہ ہم لوگ کچھ ہوش سے کام لیں، ہم اپنے ہی ملکوں میں ہنگامے، اپنی املاک کو توڑنا، اپنے ہی لوگوں کو قتل کرنا، لڑائیاں کرنا، یہ سب چیزیں شروع کر دیتے ہیں. اس لیے ہم نے کہا تھا بڑا نازک مسئلہ ہے. کبھی آپ غور کیجئے کہ کس زمانے میں اسپین سے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے یہ حربہ استعمال کیا گیا، اور 1000 سال تک مسلمانوں کو وہ حیثیت حاصل رہی جو آج دنیا میں امریکہ کو حاصل ہے، اور ڈارک ایجز سے وہ یورپ کے ساری دنیا کا رجوع تھا، دمشق، بغداد اور اندلس کی طرف. اور 12ویں اور 13ویں صدی میں مسلمانوں کی طاقت اتنی عروج کی تھی کہ بڑھتے بڑھتے یہ فرانس تک پہنچ گئے. 200 برس تک یورپ نے مسلمانوں کے خلاف جو صلیبی جنگیں لڑی ہیں، پورا یورپ مسلمانوں سے لڑائی کے لیے تیار تھا. اور کروسیڈز اس نام سے جو لڑائیاں ہوئی ہیں جس کی تفصیل عرض کر چکے ہیں پہلے، بالآخر یورپ ناکام ہوا. سمجھیے قومیں کیسے کام کرتی ہیں. لیکن یورپین، انہوں نے ہمت نہیں ہاری. انہوں نے جب مسلمانوں کا مقابلہ کیا، مصر میں جب مقابلہ ہوا، تو وہاں سے عیسائی مختلف آگ کے گولے پھینکتے تھے اور اس میں تیل بھی شامل ہوتا تھا. نتیجہ یہ کہ آگ پھیل جاتی تھی. اور فرانسیسیوں کے پاس پرانے ہتھیار تھے، اور مسلمانوں کے پاس کیا چیز تھی؟ مصر میں منجنیک جو اس زمانے کی توپ تھی، اس کے ذریعے یہ بان ہوتا ہے نا جس سے چارپائی بنتے ہیں، بان کی چارپائیاں مشہور ہیں، اس بان کو تیل میں بھگو کے آگ لگا کے مسلمان منجنیک کے ذریعے پھینکتے تھے ان فرانسیسیوں پہ. تو جب یہ بان کے پورے پورے گچھے اور پورے پورے بنڈل یہ منجنیک کے ذریعے جاتے اور بان کھل جاتا تھا، تو ایسے لگتا تھا جیسے سانپ اور اژدہا آ گئے ہیں اور آگ سے بھرے ہوئے ہیں. اس سے وہ ڈرتے تھے اور اس سے لوگ جلتے تھے. صلیبی جنگیں کیسے کامیاب ہو سکتی تھی؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے چرچ نے یہ کہنا شروع کیا کہ مسلمانوں کو اگر ہمیں شکست دینی ہے تو اس شکست دینے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے میدان میں جا کر لڑیں. چلو کروسیڈز ایک اور طرح سے شروع کرتے ہیں، اور میٹیریل کروسیڈز کی بجائے اسپرچل کروسیڈز شروع کرتے ہیں. اور اسپرچل کروسیڈز کیا تھی؟ انہوں نے کہا مسلمانوں کے علم کو سیکھو، اور جب تم مسلمانوں کے علوم کو سیکھو تو واپس مسلمانوں کو جا کر ان کا علم اس طرح سکھاؤ کہ ان کے عقیدے کو بگاڑو، ان کی تاریخ کو بگاڑو، ان کے جو کمزور پہلو ہیں وہ تلاش کرو. اور جس قوم کو ہم جنگ میں شکست نہیں دے سکے، ہم علم کے میدان میں شکست دیں گے. تو 1154 عیسوی میں ماؤنٹ کارمل تھا پہلا شخص جس نے یہ تصور دیا تھا، اور اس نے کہا مشنریز کو قائم کرو. اور وہ مشنریز 1154 کے بعد آج 2007 تک دیکھ لو مشنریز کام کر رہی ہیں. یہ بھی ایک صلیبی تھا. فرانسس آیا، اس نے اس چیز کو بڑھایا، زور و شور سے اٹھ کھڑا ہوا یورپ، اور انہوں نے کہا مسلمانوں کے علوم کو سیکھو. یہاں تک کہ یورپ میں عربی کا پڑھانے کا بندوبست کیا گیا کہ عربی پڑھو سب سے پہلے، ان کی لینگویج پڑھو. مسلمانوں کی کتابوں کے ترجمے ہوئے. یورپ نے اپنے طلباء کو بھیجا کہ جاؤ اور سیکھ کے آؤ. چرچ کا وہ فتویٰ کہ جو آدمی عربی پڑھے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا، یہ سحر ٹوٹا. اور فرانسس راجر بیکن جو تھا انگلینڈ کا، اس نے عربی زبان سیکھنے پر جب زیادہ ہی زور دیا تو آکسفورڈ کے پادری کہنے لگے کہ بیکن جو ہے یہ تو مسلمان ہو گیا. لیکن دوسری طرف ان تنگ نظر پادریوں کے مقابلے میں جو پڑے تھے، انہوں نے کہا نہیں، ہمیں وہ علم سیکھنا ہے. اور انہوں نے پھر اتنا علم سیکھا، اتنا کچھ علم سیکھا کہ مسلمانوں کے عقائد پہ حملہ، مسلمانوں کی تاریخ پہ حملہ، مسلمانوں کے حکمرانوں کے معائب اور ان کی کمزوریاں بیان کرنا، یہ سب کچھ انہوں نے اتنا زبردست پروپوگنڈا کیا ہے. وہ جو تحریک 12ویں صدی سے اٹھی تھی، 19ویں صدی کے آتے آتے مسلمان بالکل تبدیل ہو کر رہے گئے، اور انہیں دنیا میں بدترین جو لوگ نظر آئے مسلمانوں کو، وہ اپنے ہی مسلمان تھے، انہیں اس کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آیا. یہ سب اس سازش کا شکار ہیں. اس لیے جب ہمایوں اور بابر اور اکبر اور تغلق اور عربوں کے حکمران اور ان لوگوں پر جب تنقید یہ لوگ کرتے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں کس زبان سے سمجھائیں کہ تم کس شہر میں گرفتار ہو گئے. ہمارے یہاں سر سید احمد خان آئے، اور سر سید نے اس تصور کو سمجھا ہے، اس بات کو. لیکن ان کے ذہن میں یہ آیا کہ بس مسلمان ہوں، پینٹ شرٹ پہن لیں اور پائپ پیا کریں، اس طرح ہم دنیا میں ترقی کریں گے. اور پینٹ پہننے سے اگر ترقی نہیں ہو سکتی تو نکر پہن لیں. اور تعلیم کا انتہائی مقصد یہ تھا کہ اعلیٰ عہدوں پر پہنچ جاؤ, اینگلو محمدن کلچر یہاں پر قائم کرو. اور سر سید نے مسلمانوں کی تعلیم میں علی گڑھ یونیورسٹی جو قائم کی ہے تو انہوں نے کہا صاف صاف کہ ہمیں بالکل اس رنگ میں رنگ جانا چاہیے جو آج یورپ کا رنگ ہے. اور دوسرے مسلح اور گروپ تھا 1938 میں مر گیا, 1881 میں جو پیدا ہوا تھا امت کی بدبختی وہ کمال اتاترک تھا, وہ تو سر سید سے بھی چار ہاتھ آگے بڑھ گیا. اس نے کہا کہ ہیٹ پہناؤ اور جس طرح رومن لکھی جاتی ہے ترکی کو اس طرح لکھو, اور عربوں سے اپنا تعلق کاٹو. اور عربی زبان جڑ اکھیڑ دی اس نے, ہزاروں آدمیوں کو قتل کیا. جس آدمی نے نہیں اس کی بات مانی وہ قتل کے اور پھانسی کے اڈے پہ چڑھ گیا. اور یہ وہ ذہنیت تھی جو سر سید میں رہی اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ کمال اتاترک میں رہی. اور اب ہمارے زمانے میں ان پڑھ لوگ اس بات کے دائی ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں مسلمانوں کی ہسٹری کیا ہے, اور جنہوں نے اپنی شخصیت سے باہر نکل کے سوچا ہی نہیں, اور عقل کل وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ماڈرن اسلام یہی ہے, کپڑے کم کر دو, خواتین کو گھروں سے نکال دو, بس تم ترقی کر جاؤ گے دنیا میں, اب ترقی یہی ہے. اور جو موجودہ حکمران اور اس سے پہلے سر سید اور اس کے ساتھ ساتھ اتاترک, ان سب کو جو ٹھوکر لگی ہے اس لیے کہ ہم بلا خوف تردید کہتے ہیں کہ یہ سب ذہنی طور پر یورپ کے غلام تھے, یورپ سے متاثر تھے, امریکہ سے متاثر تھے, آسٹریلیا سے متاثر تھے. تو انہوں نے اس تہذیب کو اپنایا ہے اور یہ اس راز تک نہیں پہنچے کہ یورپ جو اصل میں اٹھا ہے وہ سائنس کی بنیاد پہ اٹھا ہے, وہ ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ اٹھا ہے, اور وہ سائنس اور ٹیکنالوجی اب تک ہمارے پاس نہیں. یورپ کو جس چیز کے ذریعے شکست دی جا سکتی ہے وہ یہ ہے, وہ اسپرچل کروسیڈز کا جو مقابلہ کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے. فرانسیسی میں انہوں نے لفظ لے لیا رینیسان, انگلش میں اس کا ترجمہ کر لیں ری برتھ, اردو میں ترجمہ کر لیں نیا جنم, دوبارہ پیدا ہونا. اس لفظ میں انہوں نے یہ زہر بھرا کہ یورپ جو اٹھا ہے تو اپنی ہی دولت جو اس نے یونان میں کھو دی تھی اسے واپس لی ہے. وہ ایسا لفظ ہی نہیں لائے کہ وہ مسلمانوں کے احسان مند ہوتے. تو اس لیے صرف ہیٹ پہن لینے سے, پینٹ پہن لینے سے, نکر پہن لینے سے, خواتین کو لباس سے آزاد کر دینے سے, گھروں سے نکال دینے سے کبھی بھی اس تہذیب کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس تہذیب کا مقابلہ اگر ہو سکتا ہے تو اسی وقت جب لوگ اس سائنس, اس ٹیکنالوجی اور اس علم کو حاصل کریں جو علم یورپ کو آگے لے گیا ہے, اور اس تہذیب کو چھوڑ دیں جو تہذیب یورپ کی ہے. علم اور تہذیب دونوں کو الگ الگ آئینے میں دیکھیں, دونوں کو الگ الگ رکھیں. ہمیں وہ تعلیم لینی ہے, ہمیں تہذیب نہیں لینی. اس تعلیم اور تہذیب کی تفریق اور کیا لینا ہے اور کیا نہیں لینا, اس پہ مستقل ایک بحث ہم کر چکے. آج سائنس اور ٹیکنالوجی میں اس درجے کی یونیورسٹیز اور اتنی سہولتوں کے ساتھ جو سائنٹسٹ کام کرتے ہیں دنیا بھر میں, یورپ, امریکہ اور آسٹریلیا میں, آج پورے عالم اسلام میں اس پائے کی ایک یونیورسٹی نہیں. پھر کس برتے پر آخر ہم ترقی کی بات کرتے ہیں؟ آپ نے بیان پڑھا ہے اس کا جو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے انکار کرتا ہے, کہ وہ کہتا ہے ان دا نیکسٹ ڈیکیڈ وی نیڈ ٹو کنفرم اور ڈس پروو دا ایگزٹینس آف دا سو کالڈ زی پارٹیکل. یہ زی پارٹیکل کیا چیز ہے؟ یہ جو آئندہ 20-30 برس میں سائنس ترقی کرے گی, اس زی پارٹیکل کا بہت بڑا حصہ ہے. اس چار طاقتیں ہیں, گریویٹی ہے, الیکٹرک میگنیٹزم ہے, اور نیوکلیئر فورسز ہیں, اور کچھ ویک ہیں اور کچھ سٹرانگ ہیں. یہ ہیں وہ مباحث جو دنیا میں ابھی طے ہونی ہیں. اور زی پارٹیکل کتنی بڑی چیز لائے گا, انقلاب لائے گا. یہ ایسے انقلاب ہوں گے کہ وہ ہے یا نہیں ہے, جیسے پچھلے دنوں میڈیسن کی دنیا میں انہوں نے ایک چین کو توڑا ہے اور بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے سائنسدانوں نے. ہم مسلسل اخبارات دیکھتے رہے اور پورے یورپ اور پورے امریکہ اور ہر جگہ سے لوگوں نے انہیں خوشی کے پیغام بھیجے, اور انہوں نے کہا طب میں تم نے بہت بڑی ترقی کی ہے. مگر افسوس عالم اسلام میں کوئی ایسا نہیں تھا جو مسلمان بچوں کو یہ سکھاتا کہ یہ ہیں وہ میدان جس میں تم نے ترقی کرنی ہے, تاکہ 100 سال بعد ہی صحیح ہم اس کائنات میں نظام کو اپنے ہاتھ میں لے سکے. اس لیے ایسے ادارے نہیں ہیں, ایسے افراد نہیں رہے جو کام کے افراد ہیں. ان افراد کو اور بہت سے مسائل میں ہم نے الجھا دیا ہے, اور ہم نے ان کی ٹانگیں کھینچنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی, تو پھر ترقی کیسے ہوگی؟ اس لیے ترقی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم یورپ اور امریکہ کی تہذیب کو لے لیں، ترقی اس چیز کا نام ہے کہ ہم ان علوم پر دسترس حاصل کریں جو علوم وہاں ہیں، اور ان میں بھی وہ علوم جو دنیا کی رہنمائی کے کام آتے ہیں. محض انگلش پڑھ لینا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، محض کسی زبان سے واقف ہو جانا یہ اتنا بڑا تیر مارنے کے مترادف نہیں ہے کہ ہم ذہنی طور پہ ایسے لوگوں سے مرعوب ہو جائیں. ایک آدمی جو انگلش پڑھتا ہے اور اٹک کے پڑھتا ہے، مشکل سے پڑھتا ہے، اگر محنت کرتا ہے تو آئندہ اس زبان کا جھنڈا بھی اسی کے ہاتھ میں ہوگا، بنسبت اس کے جو فر پر انگلش پڑھنا اور بولنا تو جانتا ہو لیکن 10-10 سال میں وہ 100 صفحے کا مطالعہ نہیں کرتا، تو اس کی انگلش کو کیا جھونکنا. اس طرح سائنس یورپ میں منتقل ہوئی. سر سید اور اتاترک اور موجودہ ان کے پیروکار، ان سب کو بنیادی ٹھوکر اس چیز میں لگ رہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں تہذیب آنے سے تعلیم بھی آ جائے گی، حالانکہ ہمیں تعلیم حاصل کرنی ہے اور تہذیب سے بچنا ہے. ترک بڑے حوصلہ مند تھے، بہت بڑی قوت تھی، طاقت تھی، لیکن جب علم کی تحقیق شروع ہوئی تو انہوں نے اس تبدیلی کو نہیں جانا. جب اسپین ٹوٹا ہے، جب بغداد تباہ ہوا ہے، مسلمانوں کے دوسرے مراکز تباہ ہوئے ہیں، تو دنیا میں ملجا اور ماوا یہ ترک تھے، اور استنبول تھا، آستانہ تھا، اور سرپرستی وہاں چاہیے تھی. عباسی خلفاء جن سائنٹسٹ کی اور جن لوگوں کی قدردانی کرتے تھے اور دنیا بھر کے اسباب و سامان سے انہوں نے انہیں لاد رکھا تھا، ترکوں کے ہاں جب پہنچے تو ترکوں نے ان کی قدر نہیں کی. یہ لوگ تھے جو اٹلی گئے ہیں، یہ لوگ تھے جو فرانس گئے ہیں، یہ لوگ تھے جنہوں نے جا کر کام کیے ہیں. اور مغربی دنیا میں اس وقت جو اسپرچل کروسیڈز تھے، ان لوگوں نے ان مسلمان سائنسدانوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا، یہاں پہنچ کے مسلمان شکست کھا گئے اور یورپ غالب آئے. پیاس تھی انہیں، انہوں نے علمی تحقیق کے کام کو آگے بڑھایا، اور 16ویں صدی سے پھر مسلمانوں کا اثر جو انہوں نے اٹھایا ہے، فائدہ ان سے، اس سے لے کے 19ویں صدی تک 300 سال میں جا کر یہ یورپ اٹھا ہے. میکنگ آف ہیومینٹی ڈیفالٹ کی کتاب ہے، اسے بھی آپ شامل کر لیجئے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو. یہ وہ سائنس ہے جو مسلمانوں نے یورپ کو دی تھی، اور یہ وہ مرض ہے جس کی بنا پر مسلمان پیچھے رہ گئے، اور یہ ہے اس کا حل کہ ہم اب بھی اپنے نوجوانوں کی خوابیدہ صلاحیتوں کو بیدار کریں، ہم انہیں علم کے لیے وقف کریں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے، اور ہم ادارے کھولیں، اور ہم اپنے ممالک میں ان چیزوں کو رائج کریں. اللہ نے اب بھی اس امت کو ایسا دماغ دیا ہے کہ بلا خوف تردید کہتے ہیں ایسا دماغ دنیا میں کہیں نہیں، اور اللہ نے اب بھی مسلمانوں کو وہ کچھ دیا ہے جو دنیا بھر میں کسی کے پاس نہیں ہے. موسم ہے، تیل ہے، سونا ہے، گیس ہے، خدا کی بے پناہ انعامات کی چیزیں مسلمانوں ہی کے پاس ہیں. دماغ دیکھو، یہ دماغ جو خرید کر دوسری قومیں اپنے کام چلا رہی ہیں، یہ ہمارے مسلمان ممالک میں کام نہیں آ سکتا. مگر افسوس یہ کہ ان کا قدردان کوئی نہیں ہے، اور افسوس یہ ہے کہ انہیں راہ دکھانے والا کوئی نہیں. نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہ دان کے لیے.